جب کبھی کوئی رسول آتا ہے تو اس کی بے شک کی یہی غرض ہوتی ہے,
وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اطاعت کو صحیح صحیح کرنے کے لیے علم اتارا ہے اللہ نے, تاکہ اطاعت میں کسی قسم کی افراد تفریح نہ ہو. بندے موتی بن کر کے کام کرے, کیونکہ جو موتی نہیں بنے گا وہ آتی بنے گا. فائدہ ہے کہ جو احساس بنے ہوگا وہ معصیت پر ہوگا. اس لیے احساس کی دعوت دی ہے اور احساس کو مخاطب کرایا ہے. عمر سلام رسول اللہ دیوتا بھیج ملا احساس کا ایک اثر یہ ہے, جب زمین پر اللہ کے ساتھ ہوگی تو رحمتیں ہوگی. فتح اللہ واطی الرسول لعلکم ترحمون, اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو اطاعت کے اثرات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا اپنا حق ہے. دنیا کو دار الحقوق بنایا گیا ہے اور آخرت کو دار الحجور بنایا گیا ہے. یہ اللہ کی ترتیب ہے. دار الحقوق بنانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علم نازل کیا ہے تاکہ ہر ایک کو اس حقوق کی خبر ہو جائے کہ اللہ کا کیا حق ہے, رسول کا کیا حق ہے, اپنی ذات کا کیا حق ہے, جس کے تعلقات کتنے حقوق. ہاں یہ ہمارے دین میں ہے. دو تین بیٹھے بیٹھے میرے سامنے کتنے بیٹھے ہوا بات چلی آتی ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں اچھے تعلقات کتنے حقوق. اگر حقوق میں ہو تو تعلقات کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. تعلق کا کیا مطلب ہے؟ کوئی اثر ہے نہیں. اس نے یہ قاعدہ کیا ہے کہ جتنے تعلقات ہوں گے اتنے حقوق ہوں گے. فائدہ ہے ہماری دین میں. اللہ کا تعلق سب سے بڑا ہے, کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے, وہ پالنے والا ہے, اس نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اور اس کا حق سب سے بڑا ہے. اللہ کا کیا حق ہے؟ جو صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا, معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کیونکہ لوگوں کو حقوق کی تعلیم دے دی ہے. ان سے پوچھا, انہوں نے سرل کیا تو مجھے نہیں معلوم ہے, جسے صحابہ کی عادت ہوتی تھی اپنے لائن میں ظاہر کر دی, مجھے نہیں معلوم. بتایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی, اس کے ساتھ کسی کو کری نہیں کیا جائے گا. یہ حق بتایا اللہ کا, کیونکہ اللہ اول ہے, وہی سب سے بڑا ہے, اس کا حق سب سے بڑا ہے. تو اللہ کا حق یہ ہے کہ زمین پر اس کی عبادت کی جائے. ان ہر دیوار سے ہم روپیہ یا بابلون, کہ میری زمین بہت کچھ زیادہ ہے, میری ہی عبادت کرو. یہ فرمایا. تو یہ مثال ہے کہ دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہوگی اور حقوق کا علم ہونا ضروری ہے. دنیا کی چیزوں کا جو علم ہے وہ تو گزارے کے لیے ہے, حقوق ادا کرنے کے لیے نہیں. پانی سے یہ ہوتا ہے, بجلی سے یہ ہوتا ہے, دواؤں سے یہ ہوتا ہے, یہ سب گزارے کا سامان ہے. اسے حقوق کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو پڑھے لکھے وہ بھی ٹھیک ہے, نہ پڑھے لکھے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن اللہ کا کیا حق ہے یہ جاننا ضروری ہے. اسے پیدا کیا ہے, پھر اللہ نے کن کن کے حقوق پکڑے ہیں ان کا جاننا ضروری ہے. ادارہ الحقوق ہے, جانور پالا ہے تو جانور کا بھی حق ہے. سونا چاندی کا رسالہ ہے, اس کا نام ہے ارشاد حائم کی حقوق البحائی. جانوروں کے کیا کیا بکری پالی ہے, مرغی پالی ہے, تو ان کا کیا حق ہے؟ چونکہ یہ دین ہے, یہاں ہر ایک کا حق ہوگا اور ہر ایک کا حق ادا کیا جائے گا. اسی لیے یہی علم ہوتا ہے. مسلمان کی زندگی علم و عمل کے بغیر نہیں ہوتی. مسلمان کی زندگی علم و عمل کے بغیر نہیں ہوتی. جیسے بھی ریل اپنی پٹڑی کے بغیر نہیں چلتی, پٹڑی ہوتی ہے اور ریل چلتی ہے, تو چل کے ریل شیر ہو جائے گی, نہیں چلے گی پٹڑی نہیں چلے. مسلمان کی زندگی, مسلمان کی زندگی کہ وہ علم عمل کرتے رہے گی. وہ جوتا پہنے کا اس کا بھی علم ہے, جوتا اتارے گا اس کا بھی علم ہے, جوتا کیسے پکڑنا اس کا بھی علم ہے. اس کو آداب کہتے ہیں, جوتا کیسے اترے گا, جوتا کیسے پڑے گا. ہماری زندگی ایسی بنائی ہے, وہ ایکدم سے کسی حال میں خالی ہی نہیں ہے. ہاں ایسی اہمیت ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت تھی, کہ وہ جاہلیت ہر شعبے کو محیط تھی, ہر شعبہ جاہلیت میں تھا. حکومت روکا, تجارت روکا, زراعت روکا, معاشرت روکا, سارا شعبہ جہالت میں, جاہلیت, جاہلیت. کسی شعبے میں روشنی نہیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ کو علم دیا. علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. اللہ نے آپ کو وہ باتیں سکھائی ہے جو آپ نہیں جانتے تھے, اور اللہ کا فضل تو آپ بہت زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف اللہ نے دیا ہے علم کا, اولین آخرین کا علم آپ کو دیا گیا. اولین اور آخرین ان سب کا علم دیا گیا. آپ کی دعوت کے لیے, آپ کی تعلیم تربیت کے لیے جن علوم کی ضرورت تھی وہ آپ کو دیے گئے, جس کی ضرورت تھی وہ نہیں دیے, جس کی ضرورت تھی ضرورت نہیں ہے وہ نہیں کیا. ایک بتاؤ, ایک مجمع بہت جمع ہو گیا تھا, بتائیے مجمع کیسے جمع ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک علامہ آیا ہوا ہے. علامہ کیا ہوتا ہے؟ نصاب ہے, جب وہ نصاب بیان کرتا ہے. اگر آپ اپنے نصاب بیان کر سکتے ہیں, ہم لوگ تو نہیں جانتے. دادا کے اوپر کے نام آپ لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوتا, نام یاد ہے؟ عزم جو ہے وہ نسب میں یاد رکھتے ہیں, عرب یاد رکھتے ہیں. ہم لوگ اس کے بعد جمع تھے, سنا یہ کیوں جمع ہوئے؟ یہ علامہ آیا ہوا ہے. علامہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نصابہ ہے, یعنی لوگوں کے انصاف بیان کے چاہیے. قبیلہ فلاں قبیلے سے اس کی انصاف ہے, اس کی یہ فلا ہے, اس کی اور اس کا فلا دادا وہ ہے وغیرہ وغیرہ. وہ اس پر فرمایا کہ ذات کا علم لا ينفع وجهل لا يضر. یہ وہ علم ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے, اور اگر یہ کوئی نہیں جانتا تو اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے. آج وہی چیز ہمارے پاس ہے کہ ہم وہ چیزیں جانتے ہیں کہ ان کا کوئی نفع نہیں ہے, ہم نہ جانے تو کوئی نقصان بھی نہیں. علم جو کہتے ہیں جس کے جاننے میں نفع ہو نہ جاننے کا نقصان ہو, جگہ زہر ہے اس کو یہ زہر ہے, تو زہر کو زہر جاننا ضروری ہے, پھول میں کھا لے گا خود ہو جائے گا. تو یہ وہ علم ہے کہ اس کی شہادت کوئی نقصان نہیں دے گی, اور جانے گا تو کوئی نفع بھی نہ. آج وہی چیزیں ہو گئی, بہت سی چیزیں میں جانتا ہوں کوئی فائدہ نہیں اس کا. جو آپ لوگ پائیں گے اسے کوئی فائدہ نہیں سوائے زندگی ضائع کرنے کی. ضائع کرنا اور غفلت کا کرنا یہ علم تو ہے گا نہیں, پہلے زمانے میں وہ اس میں آتا ہے. ہاں ایک چیز ہو گئی وہاں آگ لگی ہے, وہ سب لوگ انجان لیا, اب اس کے پاس آئیے. کسی کو فائدہ نہیں ہے, نہ ہو تو کوئی نقصان بھی نہیں. اس کو علم نہیں کہتے, بلکہ علم وہ کہتے ہیں کہ جس کے ہونے کا نفع ہے نہ ہونے کا نقصان ہے. اس کے ہونے سے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے, نہ ہونے سے اپنی ذمہ داریوں کی کھوٹ ختم ہوتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ علم دیا تھا, علم کما علم تک عالم لفان فضل اللہ ہے تعظیم, اس نے کہا یہ بڑا فضل ہے جو آپ کو علم ملا ہے. تو ہم کو وہ علم ملا ہے جو اللہ نے اپنے فضل قرار دے کر کے دیا ہے. اسے میں نے کہا کہ آپ حضرات کو اللہ نے علم کا شرف دیا ہے, یہ شرف بڑا ہے, بہت بڑا. ایمان کے بعد اسی کا نمبر ہے کہ ایمان کے بعد کوئی اونچی چیز ہے تو وہ علم ہے, اور کوئی اونچی چیز نہیں ہے ایمان کے بعد. پہلے ایمان آئے, ایمان کی کیا ذمہ داریاں ہیں اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ علم اتارتا ہے. ہم کو جو علم ملا ہے وہ ہمارے تمام شعبوں کا علم دیا ہے, شعبے ہیں, ادارتوں کا شعبہ, حکومتوں کا شعبہ, زراعتوں کا شعبہ, ملازمتوں کا شعبہ, یہ چار شعبے ہیں معیشت کے, زندگی کے گزارے کے. ہر آدمی کسی نہ کسی شعبے میں ہوگا, چار شعبے ہیں زندگی گزارنے کے, حکومتوں کا, تجارتوں کا, زراعتوں کا, ملازمتوں کا, چار شعبے ہیں. ان شعبوں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں چلنے دیا کہ تم سب لوگ مزدور مزدوری کر لے, تاجر ہے نا, مزدور مزدوری کرے گا اس کا بھی علم دیں گے, تاجر تجارت کرے گا اس کا بھی علم دیں گے, حکومت کرے گا اس کا بھی علم دیں گے, زمیندار زمینداری کرے گا تو اس کا بھی علم دیں گے. پوری انسانیت کو علم میں لے لیا ہے, اور علم دو طرح کا دیا, ایک فضائل کا ایک مسائل کا. ایک فضائل کا علم دیا اور ایک مسائل کا علم دیا. فضائل کا علم دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کام کو حکم کے مطابق کیا ہے تو کیا ملے گا, حکم توڑ کے کیا ہے تو کیا ہوگا, اس کو فضائل کہتے ہیں. تجارت کو حکومت کے مطابق کیا, حکومت کو حکومت کے مطابق, عبادت کو حکومت کے مطابق کیا تو کیا ملے گا, اور حکم چھوڑ کے کیا ہے تو کیا ملے گا. اس علم کو فضائل کہتے ہیں. یہ اس علم کی خاصیت یہ ہے کہ اگر فضائل کا علم ہوگا تو دلوں میں یقین پیدا ہوگا, فضائل کا علم نہیں ہوگا تو آدمی عمل تو کرے گا مگر اس کا یقین اس کے اندر نہیں ہے. بات اب میری بات لمبی ہو جائے گی, پھر تم گھبراؤ گے, وہ چیک کر جاؤ گے. वो हम चाहें कि ये मजमा समझदार है इनको ये चीज देनी है कुछ हम ये नहीं कि बात सुननी है ये काम का मजमा यही है बेहदी करने वाला और सही रूप करने वाला यही मजमा है खयार हुकुम खयार उलमा हमारे अंदर बेहतरीन लोग वो हैं जो बेहतरीन उलमा हैं शरार हुकुम शरार उलमा बेहतरीन लोगों ने बेहतरीन उलमा تو خیار علماء کہ جو اپنے علم کے تابع ہیں وہ خیار علماء کہتے ہیں جو اپنے علم کے تابع نہیں ہیں وہ شیار علماء ہیں یہ شیطان کے تابع علم ہے وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہیں وہ اس سے زیادہ کوئی شہید نہیں ہے یہ ایک شرم ملا ہے تو میں نے کہا علم دو طرح کا ملا ہے ایک فضائل کا ایک مسائل کا فضائل کا علم اگر یاد ہے تو آدمی اپنے عمل کی قیمت سمجھ کر اس عمل کی حفاظت کرے گا جسے اپنی چیزوں کی قیمت سمجھ کر لوگ اپنی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں بھائی میری ڈیوٹی ہے اپنی ڈیوٹی کی حفاظت کرے گا میرا مال ہے ہاں جس کی قیمت سمجھتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے فائدہ ہے تو آدمی کو جب اپنے عمل کی قیمت معلوم ہوگی تو وہ اپنے عمل کی نگرانی کرے گا کہ میرا عمل خراب نہ ہو جائے میرا عمل فوت نہ ہو جائے خراب ہونا بھی نقصان ہے فوت ہونے بھی نقصان ہے یہ سب ہوگا جب وہ اپنے علم کی اپنے عمل کی فضیلت جانے گا مطلب فجر کی نماز پڑھی ہے فجر کی نماز فجر کی نماز کی الگ فضیلت ہے جس نے عشاء بھی پڑھی پھر فجر بھی پڑھی تو اسے کیا ملے گا اسے کیا ملے گا کہ اس کو پوری رات کی عبادت کا ثواب ملے گا فجر اور عشاء جیسا پرچس ہو گیا اس سے فجر پڑی پوری رات عبادت میں گئی اور آرام نفع میں یہ اس کی فضیلت ہے فجر کی نماز جیسا کے ساتھ فجر کی نماز با جماعت میں پوری رات عبادت میں ہے جس کو اس کا یقین ہوگا کہ بھائی میری رات عبادت میں گزرے تو وہ فجر کا بھی اہتمام کرے گا اور عشاء کا بھی اہتمام کرے گا فضائل کا علم یاد ہونے سے عمل میں اہتمام پیدا ہوتا ہے کیونکہ اسے یقین بنتا ہے فضائل سے فضائل یاد نہیں ہے تو اپنے عمل کا یقین نہیں ہوگا کرے گا کرے گا لیکن اس کو معلوم ہے کہ مجھے اس پر کیا ملے گا یہ جہالت کہلاتی ہے کہ جو اپنے عمل سے اس کو کوئی واسطہ نہیں ہے عمل کر رہا ہے تو کوئی واسطہ نہیں ہمارے ایک ساتھی ہے تو میں نے ایک دفعہ بیان کیا وہ سمجھدار ہے وہ کہ میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دعا دی ہے جو اصل سے تیرے پیار اثر سنت پر ہے ابو داؤد شریف کی روایت ہے رحم اللہ و عمران صلی اللہ قبل العصر اربعین کہ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اصل سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے میں نے کہا جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لینی ہو تو وہ اصل سے پہلے چار سنت پڑھا کرے آپ نے دعا دی ہے اللہ اس بندے پر رحم کرے جو اصل سے پہلے چار سنت پڑھے تو کر لیا اس نے اس کا مجھے میں نے کہا وہ میں نے پکڑ لیا وہ اثر کے چار سنت جاتی ہی نہیں مجھ کو روز نبی کی دعا ملتی ہے نبی کی دعا ولی کی دعا
تو لوگ اسے اٹھانے نہیں رہتے ہیں کہ تو اللہ کرنے ایک بار دعا مانگے ہیں. یہ یقین کی بات ہے, جو یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی نے اس آدمی کو دعا دی ہے جو عدد سے پہلے چار کا سنت پڑے. رحم اللہ عمران صلی اللہ قبل اللہ تعالیٰ. تو جب
فضائل کا علم آئے گا تو اندر یقین پیدا ہوگا, پھر وہ فوت نہیں ہوگا. اس لیے فضائل کا علم ہمارے یہاں مقدم ہے. فضائل کا علم مقدم ہے کیونکہ وہی دینداری لائے گا. فضائل کا علم دینداری لانے کا سبب ہے, اور فضائل کا علم دینداری کو صحیح کرنے کا سبب ہے. بات فضائل کا علم دینداری کو صحیح کرنے کے لیے, فضائل کا علم دینداری کا شوق پیدا کرنے کے لیے. اپنا شوق تو ہوتا ہے لیکن عمل غلط ہوتا ہے. عمل غلط غلط عمل دور کرنے کے لیے مسائل کا علم ہے, طریقوں کا علم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دونوں علم دیے, مسائل کا علم بھی دیا اور فضائل کا علم دیا. یہ دونوں کے ہونے سے بات صحیح ہوگی. اگر فضائل کا علم نہیں ہوگا تو جو عمل کرے گا وہ صورتن ہوگا, مچھر سے اتر جائے گا. اس کو اس کی حقیقت معلوم ہے مجھے اس سے کیا ملے گا, لیکن کہا ہے تو پڑھ لیتے ہیں, کہا ہے تو کر لیتے ہیں. اس کے اپنے دل میں اہمیت نہیں ہے. اس اہمیت کو پیدا کرنے کے لیے فضائل کا علم دیا ہے. اور یہ ہر مسلمان کے لیے ہے جو جس شعبے میں ہے اس شعبے کی فضیلت جانے. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے دین میں ہر شعبے کے فضائل ہیں, ہر شعبے کے مسائل ہیں. ہر شعبہ حکومتوں کا, تجارتوں کا, زراعتوں کا, ملازمتوں کا, یہ کیا شعبے ہیں؟ وہی سچے شعبے اس کو کہتے ہیں زندگی گزارنے کی. ہمارے ہاں ہر شعبے کے فضائل ہیں اور ہر شعبے کے مسائل ہیں. یہ علم حضور کا اترا ہے کہ مسلمان جس شعبے میں جائے گا علم کے ساتھ جائے گا. کون سا علم؟ کہ مسائل کا اور فضائل کا. مجھے اللہ اس کو کیا دے گا اور مجھے کس طرح چلنے کے لیے اللہ نے کہا ہے, اور میں اس طریقے پر چلوں گا تو مجھے خدا کیا دے گا. یہ دو علم, مسائل فضائل. مسائل فضائل کے ہونے سے پھر مسلمان دنیا دار نہیں رہے گا, دیندار ہو جائے گا. لیکن ہم لوگ کے نام تو دنیا دار ہیں, ہم تو دنیا دار ہیں. اسی طرح سے مسلمان, حالانکہ مسلمان دنیا دار نہیں ہوتا, کافی دنیا دار ہوتا ہے. کافی دنیا دار ہوتا ہے, آخرت کا علم نہیں ہے, وہ آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے. اسے وہ دنیا دار ہے, مسلمان دنیا دار نہیں ہے. کافی دنیا دار ہے, پھر یہ ایسا ہے بھارت دنیا نمو تو گدا ہے ابان ہنو بے پر اسی, یہ کہہ رہا ہے. یہی ہے جو کچھ ہے, باقی کچھ نہیں ہے. تو وہ دنیا دار ہے, مسلمان دنیا دار نہیں ہے. مسلمان کو تو دنیا کے اللہ نے زندگی دی ہے ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے. وہ ذمہ داری پورا کرنے پر کیا ملے گا اس کا علم دیا, وہ ذمہ داری کس طرح پوری کرے گا وہ بھی بتایا. یہ ہے یہ علم جس میں ہم آپ کو شغل ہیں. اس لیے اس کو سیکھنا فرض کیا گیا کہ اسلام میں ہر مسلمان کو اتنا علم دین سیکھنا پڑ گیا. اگر وہ نہیں سیکھے گا تو اس کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی, وہ حقوق ادا نہیں کر سکے گا. کیونکہ اس کو خبر ہی نہیں ہے, اس لیے اس کا سیکھنا فرض کیا گیا. اور علم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کیا ہے. کیا کیا ہے؟ عام کر دیا کہ سب سیکھو, سب سکھاؤ. کوئی تخصیص نہیں ہے. جیسے ادارہ مطلب ہمارے اندر اس قسم کے لوگ داخل ہو سکتے ہیں, ان کو ایڈمیشن ملے گا ان کو نہیں ملے گا. اسے اسلام میں نہیں ہے. ہمارا علم کو عام کیا گیا, کوئی بھی سکھ ہے اس عام کرنے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کسی زمانے میں مسلمانوں کے تمام شعبوں میں وہ علم سیکھا ہوا تھا, تو ہم نے سیکھنا چھوڑ دیا. اس لیے ہم اپنے شعبے میں علم کے ساتھ نہیں جا رہے ہیں, جہالت کے ساتھ جا رہے ہیں. ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو عام کیا تھا اور علم دیا تھا بچوں کے ذریعے سے. پچھلے زمانے میں شاپسانے بھی نہیں تھے, تو پھر علم کیسے دیا؟ کہ علم صحبت سے دیا, ایک دوسرے کی صحبت میں رہ کر کے سیکھو, ایک دوسرے کی صحبت میں رہ کے پوچھو, ایک دوسرے سے یاد کرو. جیسے ہمارے زمانوں میں نکلتے ہیں تو ساتھ رہتے ہو سیکھ کے پوچھتے ہیں. یہ اصلی طریقہ صحبت سے سیکھنا, ایک دوسرے کی پھر دوسرے نمبر میں کتابوں سے سیکھنا, وہ بھی صحیح ہے. لیکن ان کا درجہ دوسرا ہے, پہلا درجہ صحبت. ہاں, اس لیے ہم نے اتنا اپنی صحبت سے علم دیتے تھے لوگوں کو, کیونکہ صحبت سے رہنا ہر ایک کے لیے آسان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے میں جو آدمی سنتا تھا وہ آپ کے پاس آ جاتا تھا, سب لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے کہ نبی ہے کہ نہیں. لیکن وہ تو پڑھے لکھے ہوتے تھے پہلی کتابوں کے, وہ آپ کو دیکھتے تھے وہ نبی ہے یا دعویٰ ہی دعویٰ ہے, تو وہ دیکھتے تھے ہاں نبی ہے, تو پھر وہ سیکھتے تھے اس کو. تو اسے علم لیا جاتا تھا. جی ہاں, یہ آج کا طریقہ ہے. بنا جیسا یہ کہ ہمارا یہ طریقہ جماعتوں میں پھرنا, ایک دوسرے کے ساتھ پھرنا, یہ سوچوں سے جین لینے کا طریقہ ہے, یہ اصلی ہے. یہ اصلی ہے کہ جس کے پاس جتنا دین ہے وہ جتنا دین دوسرے کو دے دے, اور جو نہیں ہے وہ دوسرے سے سیکھ لے. تو اسے وہ عام ہو جائے گا سیکھنا سکھانا. اس مقصد کے لیے یہ طریقہ جاری ہوا ہے. مسلمان عموم میں طور پر اس کو سیکھ, لیکن اب لوگوں نے سیکھنا سیکھنا تو کم کر دیا, پھرنا پھیلانا زیادہ کر دیا. یہ ہماری کمی ہے کہ پھرنا پھیلانا زیادہ اور سیکھنا سیکھنا کم. کہنا کہ وہ پھرنا اسی لیے تھا کہ پیچھے ہوئے چلتے ہوئے سیکھو اور پوچھو, اور جو نہیں ہے وہ ان کو بتاؤ, جہاں زیادہ ہے وہاں ان سے لو. یہ طریقہ تھا. اس طرح علم کو عام کیا گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, کہ جو علم اترتا تھا آپ اس کی دعوت دیتے تھے. جو علم اترا اس کی دعوت دی لوگوں کو. توحید کا علم آیا تو آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی. نماز آئی, نماز کا علم آیا تو نماز کی دعوت دی. چلو کما آئے تمہوں نے اوسلی, ایسی نماز پڑھا کرو جیسے ہم اس کو نماز پڑھتے ہو دیکھا ہے. ایسے جو علم آیا اس کی دعوت دی, جو علم آیا اس کی دعوت دی. دعوت دینے کا کیا مطلب ہے؟ دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو علم مترا ہے اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ دونوں بتانا. دعوت میں یہ دونوں چیزیں, ایک دعوت خالی اسلام کے ساتھ, ایک دعوت ہوتی ہے اشاعت جسے آپ لوگ کرتے ہیں. یہاں پر میں نے کوئی بات کی جب وہ دنیا میں پہنچا دی ایک منٹ میں. یہ دعوت میں یہ اشاعت ہے, یہ رواجی ہے. جس کو ضرورت ہو اس کے پاس بھی پہنچے گی, جس کو نئی ضرورت ہے اس کے پاس پہنچے گی. کیا اس میں ہے, اس میں ہے, اس میں ہے, اس کو رواج کہتے ہیں. لوگوں سے ہمیں اس کا نفع نہیں ہوتا. وہ چائے ہو جاتی ہے. اور دعوت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز کی طلب پیدا کر کے اس کو دینا,
شہوت کہتے ہیں, کسی چیز کی طلب پیدا کر کے اس کو دینا. اسے دعوت کے علم میں فضیلت ہوتی ہے, اس کو تم یہ کرو گے تو تم کو یہ ملے گا, یہ ملے گا, یہ ملے گا, نہیں کرو گے تو یہ ملے گا. اب اس میں غلط پیدا ہو گئی کہ مجھ کو دے دو تو ان کو حفاظت کرے گا. وہ تو دعوت اس کو کہتے ہیں کہ امت میں دین کی طلب پیدا کرانا, اور طلب پیدا کر کے اس کو دینا, اس کو دعوت دیتے ہیں. اس لیے دعوت میں فضیلت کا علم بھی آ جاتا ہے, دعوت میں مسائل کا علم بھی آ جاتا ہے. تو اس کو پہلے فضیلت معلوم ہوئی, اور فضیلت معلوم ہوئی تو اس نے اس کی طلب پیدا کی کہ مجھے بھی سکھا دو, مجھے بھی یہ بتا دو. اب وہ طلب لے رہا ہے تو ضائع نہیں کرے گا بلکہ محفوظ کرے گا. ہمارا یہی طریقہ ہے کہ امت میں تشکیل کر کے امت کو ضائع نہ کرو دین کے کاموں کے. جب وہ فضیلت سنیں گے تو ان میں طلب پیدا ہوگی. ہمارے نظام الدین میں ایک مولوی نور محمد نیوازی تھے, بوڑھے انتقال ہو گیا. وہ کہتے تھے کہ میں نے جماعت میں ایک آدمی کو صلات و تسبیح سکھائی. صلات و تسبیح کی بڑی فضیلت ہے, وہ تو شیخ نے لکھی ہے. جب انہوں نے فرماتے تھے سب خاص نماز پڑھو, میں زندگی میں ایک دوائی کرنی پڑے اگر حدیث نا سال تو تجویز کی وزیر تو سب میں نے اس کو اس کے دل میں طلب پیدا ہوئی. جب سال مجھے اسے یاد نہیں ہے تو میں نے اس کو سکھائی, آدھا گھنٹہ سیکھنے میں لگا. مطلب ہر رات میں وہ کلمہ پڑھا جاتا ہے تیسرا, تو آدھا گھنٹہ لگا سیکھنے میں. اسی ایک مدت کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو مجھے پہچانا اس نے مجھ سے کہا, مانا میں کہا میں تو نہیں پہچانتا, آپ نے مجھے سالت کرتی سکھائی. اور جب سے آپ نے مجھ کو سکھائی ہے میں ہر روز دو مرتبہ پڑھتا ہوں. سلب کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ یہ بھی چالو ہے, سرد تصویر کی فضیلت ہے, یہ ہے. تو میں اس لیے سیکھی فوری طور پر. سیکھنے کے بعد روز دو مرتبہ پڑھ لوں تو فرماتے میرا تو آدھا گھنٹہ لگا, اس کی تو زندگی لگ گئی. دعوت میں یہ ہوتا ہے فضائل سناؤ تو امت میں بہت ادب ہے, امت میں بہت استعداد ہے, بہت استعداد ہے اس امت میں. ہاں لیکن وہ پھر دوسرے جگہ لگ رہی ہے. اگر ان کو یہ باتیں معلوم ہو جائیں فضائل کی تو ان کی صلاحیت سے حق پر لگے, یہی مقصود ہوتا ہے. اس لیے فضائل بھی نازل کیے ہیں, مسائل بھی نازل کیے ہیں, اور اس کے ساتھ دعوت کو بھی جوڑا کہ ان چیزوں کی دعوت دو تاکہ لوگ فضائل بھی سیکھیں, لوگ مسائل بھی سیکھیں, اور اپنی زندگیوں کو ہر شعبے میں سنوارے کہ تاجر کے بعد تجارت کا علم بھی ہوگا, یعنی اس کی فضیلت کا بھی علم ہوگا, اس کے مسائل کا بھی علم ہوگا. کیونکہ ہر شعبے کے فضائل ہیں, تجارت کے فضائل بھی ہیں اور تجارت کے مسائل بھی ہیں. اصل ہر شعبے کے اللہ نے نازل کیا ہے. اچھا مسلمان جس شعبے میں رہے اس شعبے سے اپنا دین بنا لے فضائل کے ذریعے سے, مسائل کے ذریعے سے. تو اس لیے دعوت قائم ہوئی تاکہ ہر شعبے والے کو بلاؤ, اور جب آئے تو اس شعبے کا علم بھی دو, اس شعبے کی فضیلت بھی بتاؤ, تاکہ وہ اپنے ہر شعبے میں دین کے ساتھ رہے. یہ مقصد ہے دعوت کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جہالت میں سے نکالا ہے. جہالت کا تو صحیح پہلے سب, تو جہالت میں سے نکال کر کے علم دیا, جسے ایمان دیا کفر میں سے نکال کر کے, کفر میں سے نکال کر کے ایمان دیا. پھر ایمان کے بعد ان کو اللہ پاک نے علم دیا, اس لیے علم بڑا شرف ہے. ایک بات, دوسری بات ہے کہ علم ایک امانت ہے, علم ایک امانت ہے, اور یہ سب کے لیے آئی ہے. بارش کا پانی سب کے لیے آتا ہے, زمین کی ہر مخلوق بارش کی محتاج ہے. زمین کی ہر مخلوق وہ بارش کی محتاج ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جی ہاں, ایسے ہی جو علم حضور کو دیا گیا ہے انسانیت کا ہر شعبہ اسلام محتاج ہے. تو وہ اپنی زندگی کے اس شعبے کو علم کے ساتھ گزارا, نہیں تو جہالت میں جہالت جہنم میں لے جائے گی, جہالت جہنم میں لے جائے گی. ہاں جہالت کی خاصیت یہی ہے, جہالت جہنم میں لے جائے, جہالت سے نکال کر علم پلائیں, علم جنت میں لے جائے گا, علم جنت میں لے جائے گا, جہالت جہنم میں لے جائے گی. سب انجام جاہل جہنم بوت کہ جاہل نے کو آقبت کم بوت, تو پری مفتے چلے پہلے. ہاں بول کہا چھوٹی چھوٹی کتابیں بڑی بڑی باتیں جو اب وہ کتابیں آپ لوگوں کو نکال دی, تو وہ جو اصلیت تھی وہ نہیں رہی. ہاں ورنہ وہ اصلی علوم اس میں تھے. تو کام کر جہالت کا انجام جہنم ہے, جہالت جہنم میں لے جائے گی. ہاں جہالت کی وجہ سے کسی کا حق بھی ادا نہیں کرے گا جاہل, نامینا ہے وہ, جاہل کیسا ہے کہ نامینا, اور عالم کیسا ہے کہ بینا, نیچو سے کرے گا بنا ہی ہے. اس لیے ہم کو جہالت میں سے نکالا ہے اور علم کو عام کیا ہے. کوئی بھی آؤ اور اس کو سیکھو, اس کو سکھاؤ, اس کے بظاہر بہن کے بظاہر بہن کے. ہاں حضور کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو آپ کے پاس آتا تھا اس کو ملتا ہی تھا, جو تو آپ کے پاس ہی آیا ہے, لیکن جو آپ کے پاس نہیں آتا تھا وہ جب افراد کا زمانہ تھا تو آپ افراد دیکھتے تھے, مجمع ہے نہیں, تھوڑے لوگ ہیں ماننے والے, تو آپ افراد کو بھیجتے تم اپنے قبیلے کے پاس جاؤ, ہمارا قبیلہ ایمان نہیں لایا ہے, وہ تم ایمان لائے ہو, تم اپنے قبیلے کے پاس جاؤ. پھر مجمع ہوا تو جمع سے بنا بنا کر حضور صاحب بھیجتے, خود چاہتے تھے اس کو, وہ خود چاہتے تھے اور جا کر کے اس کو دعوت دیتے تھے ایمان کی اسلام کی, وہ دعوت قبول کرتے تھے. تو پھر دعوت کے بعد تعلیم کا نمبر ہے, تعلیم یعنی اس کو سکھاؤ, دعوت تو اس نے قبول کر لی, مسلمان ہو گیا. دعوت کے بعد تعلیم کا نمبر ہوتا ہے, تم اس کو سکھاؤ کہ ایمان لانے کی کیا ذمہ داری ہے, ایمان لانے کی کیا ذمہ داری ہے, تو اس کو اس کی تعلیم دے سکے. اور ایک تعلیم اور تعلیم لینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ رہتے تھے, وہاں کاغذ قلم نہیں, یہ لے لو پمپلیٹ لے لو, یہ کتابیں لے لو, یہ لے لو, وہ نہیں تھا, ان کے ساتھ رہتے تھے اور رہ کر کے اپنے عمل سے ان کی تعلیم دیتے تھے, اپنے عمل سے. جس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اپنے عمل سے تعلیم دی ہے, ایسے ان کو وہاں رہ کر اپنے شوقت میں رہ کر کے ان کو تعلیم دے دیں تاکہ وہ ضروری ضروری دین ان کی زندگی میں آ جائے. تو ان کو دعوت دیتے تھے کہ آگے سیکھنا ہے تو ہمارا مدینہ میں آؤ, مدینہ مرکز تھا, تو مرکز میں ان کو بلایا جاتا تھا کہ وہ رہتے تھے مرکز میں. اور مرکز میں رہنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا جو مسجد مدینہ منورہ میں تھی, جیسے ہمارے شہروں میں مسجدیں ہیں مسلمانوں کے پاس, ان مسجدوں میں ان جماعتوں کو بھیجتے تھے. جو طریقہ یہی تھا, تو وہ مسجد والے ان کو سنبھالتے تھے, ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے, ان کی ضرورت کا دین سکھاتے تھے. پھر جب مشورے کے مطابق جتنا دن وہاں رہنا تھا اب لا کے اس کو حضور کے بعد بھیج کر, ہمارے پاس جمعہ سے جمعہ تک رہے ہیں سات دن, آپ پوچھ سکتے کیا سیکھا ہے کیا ہوا ہے. مسجد دفتر میں ایک سکون ہے, اس کا نام ہے استمانۃ الوفود, استمانۃ الوفود. وفود آنے والی جماعت میں وہاں چلائی جاتی ہے, یہ لوگ آئے ہیں کہ یہاں چلاؤ تاکہ ان کی دیکھ بھال ہو, ان کی خدمت ہو, وہ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ ان کا کام ہو جائے. تو وہ یادگار میں وہ سکون بنایا ہے استمانۃ الوفود, یہاں جو چلانا وہ جماعت لگا چلا جاتا ہے. جو پوچھ کیا سیکھا کیا سکھایا اور ابھی فکر باقی ہے تو فرمایا ایک جمعہ اور رہو, اسے ایک اثر پوری ہو پھر وہ پھر چلے گئے اور تمہیں لگتا میں جا کر کام کرو. اس طرح اس کام کو عام کیا گیا دعوت کے ذریعے سے, دعوت کے بعد تعلیم کے ذریعے سے, ان چیزوں کی تعلیم دو اور سیکھو اور ہمارے ساتھ آتے جاتے رہو. آپ کی جماعتیں بھی جاتی آتی رہتی تھی, جو جو حکم نازل ہوئے ہیں اس کی تبلیغ ہو جائے. حضور کے زمانے میں ایسے لوگ ہو گئے تھے کہ انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے لیکن آپ پر ایمان لائے ہیں. آپ کی جو جماعتیں گئی ہیں انہوں نے ایمان کی دعوت دی ہے, تو آپ نے آپ نے نہیں دیکھا ہے لیکن آپ پر ایمان ہے. پھر جب حج میں یا کسی سفر میں ملاقات ہوتی تھی آپ سے, وہ لوگ پوچھے تھے کہ اللہ رسول اللہ, آپ اللہ کے رسول نے کہا ہمیں اللہ کے رسول, تو اب انہوں نے اپنے اللہ کے نبی کو پہچانا ہے. تو نہ دعوت سے انہوں نے ایمان لیا, یہ ہوتا تھا دعوت کے ذریعے سے یہ چیزیں پھیلتی ہیں. کیونکہ وہ سب آتے نہیں تھے یہاں, اس لیے میرے دوستو یہی ہمارا طریقہ ہے. طریقہ اگر چلا تو علم بھی عام ہوگا اور ماحول بھی صحیح ہوگا. سنو, ماحول کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. اگر ماحول صحیح ہوگا تو دین باقی رہتا ہے, ماحول بگڑ جاتا ہے تو آدمی اپنے دین پر قابو نہیں رہتا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو علم بھی دیا اور نسل و حرکت بھی دی. جیسے آپ چکی میں دانے بھی ڈالتے ہیں اور نسل و حرکت بھی ہوتی ہے, دونوں کام ہوتے ہیں چکی میں, دانے ڈالے اور حرکت بھی. حرکت کرنے کی وجہ سے دانے پیس پیس کے چاروں طرف آٹا گرتا ہے چکی میں. اسلام کی یہی مثال ہے, حدیثوں میں اسلام کو چکی کی مثال دی ہے. اس سے ڈالی اور حرکت دی, مسلمانوں کو اسلام دیا اور حرکت دی, مسلمانوں کو اسلام دیا اور ان کو حرکت میں لائے. تو ان کی حرکت میں لانے کی وجہ سے ان کا اسلام حرکت میں آیا, جیسے چکی کی چلنے کی وجہ سے آتا چاروں طرف گرتا ہے. یہی دین کے باقی رہنے کا اور دین سے پھیلنے کا ذریعہ بنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے. دو چیزیں اسلام میں ہے, ایک حرکت ایک استقامت. ایک حرکت ہے اور ایک استقامت ہے. استقامت کا مطلب ذاتی زندگی سے ہے, ہر آدمی اپنی ذاتی زندگی میں اپنے اندر استقامت پیدا کرے. ستم کما امر امن صاف نا کا ہے امن عام نما کا حکم ہے. نبی آپ استقامت کے ساتھ رہے, آپ خود بھی اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی اپنی اپنی زندگیوں میں استقامت پیدا کریں. تو استقامت کا تعلق آدمی کی ذاتی زندگی سے ہے کہ میری زندگی سنت کے مطابق ہو, میری زندگی شریعت کے مطابق ہو, میرا جینا مرنا سلاتی وہ لو سب شیبہ میں حجا بماتے رب العالمین, سب اللہ کے ترتیب پر ہے. ایک تقاضا ہوتا ہے استقامت کا, وہ ذاتی زندگی سے اس کا تعلق ہے. صبح شام تک جو اعمال میں کرتا ہوں وہ موت سے کروں گا, یہ استقامت. دوسرا تقاضا جس طرح استقامت ہے اس طرح نصرت بھی ہے. اپنے دین پر استقامت سے ہی رہو, اپنے دین کی مدد کر کے رہو. یہ بھی حکم ہے, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, ایمان والو تم سارے کے سارے اپنے دین کی مدد کر دو. تو استقامت کا بھی حکم ہے شخصی زندگی کے ساتھ, اور نصرت کا حکم ہے عمومی زندگی کے ساتھ. یہ ہمارا دین ہے, یہ ہمارا دین ہے. جب یہ دونوں باتیں پیدا ہوگی تو پھر دین کا چلنا پھیرنا آسان ہو جائے گا. استقامت نہیں ہوگی تو کس کا آئے گا؟ اپنا علم پر استقامت نہیں ہے تو آدمی فاسق ہوگا. کیوں کہ اپنے دین پر اپنے علم پر جمنا چھوڑ دیا ہے. اپنا علم پر جمنا چھوڑ دے گا تو وہ فاسق ہوگا. بنی اسرائیل کو لوگوں فاسق تھے, قرآن شریف کے کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو لوگوں کی اکثریت فاسق تھی. علم ہے ان کے پاس لیکن وہ فاسق ہے. کیوں کہ وہ اپنے علم کے تابع نہیں ہے, خواہش کے تابع ہیں. اپنے علم کو خواہشوں کے تابع کیا ہے, حلال کو حرام, حرام کو حلال کیا ہے. تو اللہ نے کہا اس کی اکثریت فاسق ہے. بنی اسرائیل کے علماء پر اس کا کیا حکم لگایا؟ حالانکہ وہ علماء ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع نہیں بنایا. علم کا تقاضا استقامت ہوتا ہے. دوسرا تقاضا علم کا یہ ہوتا ہے کہ اپنا علم کے ذریعے سے اپنے دین کے مددگار بنو. اپنے علم کے ذریعے سے اپنے علم کے مددگار بنو, اپنے دین کے مددگار بنو, تاکہ یہ اس علم کو مکہ ملے. جی ہاں, مکہ ملنے کا یہی طریقہ ہے کہ اسے طلبگار پیدا کیے جائیں. جب اسے طلبگار پیدا کریں گے تو یہ علم باقی رہے گا, اور اسے طلبگار نہیں ہوں گے تو یہ ضائع ہو جائے گا. اس لیے علم کو دعوت کے ساتھ جوڑا گیا, اور دعوت کو علم کے ساتھ جوڑا گیا. علم کو دعوت کے ساتھ, ایسی دعوت ہو کہ اللہ ایک ہے, نبی براق ہے, کہ اللہ رسول نے یہ باتیں کہی ہیں, کہ ایمان پھر ایمان کے بعد آتا ہوں. تو اس طریقے سے تعلق ہو گیا دعوت کے ذریعے سے, علم سے, عمل سے. جی ہاں, لوگوں میں, اور چونکہ امت کو اپنی حرکت ہی ہے اس نے یہ چیز پھیلی. آج بھی وہی طریقہ ہے کہ جن لوگوں میں طلب ہے اور وہ اپنے علم پر اور اپنے دین پر قائم ہیں, تو ان کو حرکت کا حکم ہے کہ وہ حرکت کریں تاکہ جہاں نہیں ہے وہ پہنچے. جہاں نہیں ہے وہاں یہ چیز پہنچ جاوے, اور یہ کھڈا پور ہو جاوے, یہ کمی دور ہو جاوے. اس لیے حرکت بھی دین میں ہے, استقامت بھی دین میں ہے, کہ اپنے علم پر قائم بھی رہو, اپنے علم سے متحرک بھی رہو, اپنے دین کو لے کر حرکت بھی کرو, اپنے دین پر استقامت بھی پیدا کرو, تاکہ یہ کھڈا پور ہو جاوے اور کوئی شعبہ باقی نہ رہے. ہاں, کوئی جگہ باقی نہ رہے جہاں یہ نہ پہنچے. آپ پورے عالم کے لیے نبی ہیں, اس نے اس امت کو آپ کی چیزوں کا وارث بنایا. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں, ہم قرآن کے وارث ہیں. جی ہاں, قرآن ہمارے اوپر چھوڑا گیا ہے, ہم سنتوں کے وارث ہیں, سنتوں کو ہمارے اوپر چھوڑا گیا. امت وارث ہے آپ کی سنتوں کی, آپ کی کتاب کی. جی ہاں, صرف وارث کو یہ ضروری ہے کہ اپنی چیز سنبھالے. جی ہاں, کوئی ایسا وارث ہے جو مجھے برباد کرتا ہوں, آپ کا ایسا چیز مل جائے اس کو برباد چیز ہے نا, اس کو بڑھاتا ہے وہ. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے ہم علماء کرام سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا ہے اور اس کی یہ اہمیت ہے, تو اب کیا کرنا چاہیے؟ تو کیا کہ علماء کرام اس کام کے معاون بنے. کیا بنے؟ اس کام کے معاون بنے. معاملت کی دو صورتیں ہیں. ایک معاملت یہ ہے, پہلے زمانے جب مولانا اجازت صاحب کے زمانے میں یہ کام شروع ہوا تو بڑے بڑے علماء موجود تھے بہار. ہاں, تو کام کو ان سن حضرات کے سامنے رکھا, مکھیا مفتی کفایت اللہ صاحب تھے, مولانا احمدی صاحب لاہوری تھے وغیرہ, جلیل القدر علماء. یہ کام کیسا ہے, اس کام کے بارے میں آپ ذرا کی کیا رائے ہے, اس کام کی یہ صورت حال ہے. تو ان حضرات نے اس کی تعریف کی کہ یہ صحیح ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی ہاں, اس کام کے کچھ اثرات شروع ہو گئے جماعت کے گھیری, تو اس کے تاثرات بیان کرنے کے لیے ان کے پاس جماعتوں کو بھیجا. جماعتوں میں یہ ہوا یہ ہوا, یہ کارگزاری سناتے ہیں. تو بعض دفعہ ایسی کارگزاریاں جماعتوں سے ہوتی تھی کہ یہ حضرات روتے تھے, تو کارگزاری سنتا. تو ان حضرات نے جو اس زمانے میں گویا علم کے بہار, انہوں نے اس کام کی تعریف کی. کام صحیح ہے. تو یہ طریقہ ہوا کہ جو حضرات علم میں مر جائے لوگوں کے, لوگ ان طرح رجوع کرتے ہیں, وہ اس کام کی تائید ہے. دوسرے نمبر میں وہ علماء ہیں جو اہل خدمت ہیں, مختلف خدمتیں اپنے ذمے لے رکھی ہے, جیسے آپ حضرات ہیں, مدرسہ ہے, مکتب ہے, مسجد ہے, دوسرے شعبے دینی کام ہیں. یہ حضرات اہل علم اہل خدمت کہلاتے ہیں. اہل خدمت سے ہم معاملت مانگتے ہیں, اہل خدمت سے معاملت مانگتے. کہ اس کام کے معاون بنو. جیسے وہ حضرات تائید مانگتے تھے جو بڑے بڑے حضرات تھے, تو انہوں نے تائید کر دی اور کام سب ہو گیا. اب یہ حضرات ہیں اہل خدمت, مختلف خدمتیں آپ کے ذمے ہیں, مدرسوں کی, حضرت مساجد کی, پتہ نہیں کیا کیا خدمتیں تو آپ نے لے رکھی ہے. ہونی چاہیے کیونکہ علم تو خدمت کے لیے ہوتا ہے, یہ علم کمانے کے لیے نہیں ہوتا, یہ علم کمانے کے لیے نہیں ہوتا, یہ تو خدمت کے لیے ہوتا ہے. علم کے لیے خدمت کریں گے یعنی سب سے پڑھانے والے پیدا کریں گے, اور جو پڑھنے پڑھا والے نے ان کو بھی لائیں گے تو پڑھانا ہے, وہ بھی پڑھے. اس علم کی غایت یہی ہے کہ اسی اس علم سے خدمت کی جائے, امت کی بھی اور دین کی بھی. دین کی خدمت یہ ہے کہ علماء کو کرو, اور امت کی خدمت یہ ہے کہ امت کو علم پر لاؤ, نہیں تو یہ ضائع ہو جائے گا, یہ ضائع ہوگا اگر امت نہیں آئے گی تو کون پڑے گا. وہ کل میں اس سے نہ ہوتا تھا, آپ کو معلوم ہے ہم نہیں جاتے تھے, میں تو اپنے گولا کے بھوپال جاتا تھا شروع میں, جب اس سے نہ ہوتا تھا تو سامان سے سامان بکنے کے لیے آتے ہیں, برتن اور کیا کیا بڑی بڑی کتابیں اجتماع میں سیکھنے کے لیے آتی تھی. میں دیکھنے بات کیوں بھوپال کسی زمانے میں اسلامی اسٹیٹ تھا, نواب تھے, علماء تھے, اسلامی اسٹیٹ ریاست اٹھتے کہتے عربی میں, ریاست تھی, ماشاء اللہ علم علماء اور یہ سب چیزیں تھی. اب وہ ختم ہو گیا, وہ کتابیں ہیں ہر گھر میں, کیونکہ ہر گھر میں علم تھا, اب وہ کتابوں کا کوئی مطلب نہیں ہے. تو وہ کتابیں پرانے سامان کے ساتھ بکنے کے لیے آتی ہے, کتابیں پرانے سامان جو بکتے ہیں پرانا بڑی بڑی کتابیں میں نے خریدی ہے, بڑی بڑی کتابیں, تو اب اس کے لینے جانے والے کوئی رہے گئے, وہ پرانے سامان نے بک لیا. جب علم نہیں ہوگا تو پھر علم کے تمام اسباب ضائع ہوتے ہیں. اس لیے اس علم کو ترقی دینے کے لیے یہ ہے کہ اس علم کو دعوت سے جوڑا جائے, دعوت سے جوڑ کر کے لوگوں میں پھر سے طلب پیدا کرائی جائے. جب طلب پیدا کریں گے تو اللہ کا اللہ کی سنت ہے کہ جب جب لوگوں میں طلب پیدا ہوگی اللہ اس علم کو زندہ کرے گا. یہ ہے کہ جب لوگوں میں طلب پیدا ہوگی تو اللہ اس علم کو زندہ کرے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے کہ اس کی حفاظت میں کروں گا کہ جب سب لوگ طلب والے آئیں گے تو اس کو زندہ کر کے لوگوں کو دے گا. میں بھی امریکہ گیا تھا پچھلے میں, امریکہ کینیڈا کا ہمارا سفر ہوا, تو میں نے امریکہ اللہ کا شکر ہے میں نے امریکہ میں سال لگایا ہے, ہماری جماعت نے ایک سال لگایا 1980 میں, جب پہلا اجتماع امریکہ میں ہوا تھا سرزمین کا پہلا اجتماع, تو اس کی محنت اس کے دھمنے میں سال لگایا تھا, سامان سے سامان تک لال, تو وہ پہلا اجتماع ہوا, اس سے کام کا تعارف ہوا, جماعت کا چلنا چلا 80 کے بعد. اب جب میں گیا تو ماشاء اللہ نیو یارک میں 500 مسجدیں ہیں, 500 بڑی بڑی مسجدیں, خالی مسجدیں نہیں, اس میں ہر سب ہوتا ہے, بخاری شریف کا, بڑی بڑی کتابوں کا. کینیڈا گیا تو وہاں بخاری شریف کا ختم ہو رہا تھا, جب یہ دور آیا جبکہ وہاں مسجدیں ہی نہیں تھی, امریکہ میں اچھی میں مسجدیں نہیں تھی, لوگ گرم کیسے ہوں گے, جس میں سینٹرل ہوتے تھے اس میں شادیاں وادیاں تھے, کوئی شعار اسلامی وہاں نہیں نظر آتا, میں نے ہمارا سال لگا وہاں, اب یہ ہو گیا. تو یہ مثال ہے کہ جب جب لوگوں میں طلب آئے گی اللہ اس علم کو زندہ کرے گا. وہاں بخاری شریف پڑھانے والے ہیں, بڑی بڑی کتابیں پڑھانے والے ہیں, مکتب ہیں, مدرسے ہیں, مسجدیں ہیں, لوگوں میں طلب پیدا ہوئی اللہ نے اس کو زندہ کر دیا. یہ مثال ہے, اللہ نے کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون, کہ ہم اس کی عبادت کریں گے, پر عبادت یہ سے کریں جب جب لوگ اس کے طرف کریں گے اللہ نے محروم نہیں کرے گا. ہاں یہ اللہ جانے وہ بھی طلب ہو جائیں یہ غرض ہو جائیں تو اللہ کو پروا بھی نہیں ہے, تم جانو تمہارا کام جانے, لیکن اصل میں طلب پیدا ہوئی تو پھر بڑے بڑے علماء پیدا ہو جائیں گے. سن لو بڑے بڑے علماء اپنے مقابل سے پڑھاتے ہیں, بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے ہیں, بڑی بڑی طلب جو ہیں, بڑی بڑی مسجدیں, ایک مسجد بھی نہیں تھی جب ہم نے سال لگا, ہم یمنیوں کی ایک مسجد تھی شمالی امریکہ میں, یمنی لوگ رہتے تھے وہاں, مزدوری کرتے تھے بڑی تعداد میں, ہم ان کی اپنی مسجد تھی, ہم اسی میں رہتے تھے, مشورے کرتے تھے, ہم کو ٹھکانا نہیں تھا, جی ہاں اسی میں آتے تھے مشورے کے لیے. اب اللہ نے یہ کر دیا, کیوں کوشش ہوئی اس کی طلب ہوئی, ہاں اور جب محنت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایسے صلاحیت والے لوگ کھڑے کر دیے جو پڑھا رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں مذہبی ثقافتی مساجد, اور زندگیوں میں دین ہے, سمجھیے سنت شریعت یہ زندگیوں میں دین ہے, کیوں یہ محنت ہوئی ہے. اس لیے ہم علماء کرام سے اس محنت میں معاونت مانگتے ہیں, آپ کی اصلاح کرنے کے لیے نہیں, چلو اس سے اصلاح کرنے کے لیے نہیں کرنی, کیونکہ آپ حضرات سے معاونت لینی ہے. اسے بڑے حضرات نے تائید دی, انہوں نے تائید کی آپ سے معاونت لینی ہے. معاونت کی یہ شکل ہے کہ آپ ایک تو اپنے ماحول میں پہلے ایک ایک سال لگائیں, یعنی ایک ایک سال لگائیں اور سال لگا کر اپنی صلاحیت کے مطابق اس کام کو سمجھے, جو طالب علم اپنی صلاحیت کے مطابق سمجھتا ہے, طالب علم برابر نہیں ہوتے, برابر ہوتے ہیں نہیں ہوتے, کوئی زیادہ سمجھتا ہے کوئی کم سمجھتا ہے, صحیح سمجھتا ہے بچارا نہیں ہوتے. پانچوں گلیاں اللہ نے ایک سی نہیں بنائی, لیکن امت میں صلاحیت ہے, امت میں صلاحیت ہے, اس امت میں بہت صلاحیت رکھی ہے, وہ صلاحیت دین پر لگے تاکہ دین کو پانی ملے, کیونکہ مسلمانوں کے ذمے ہے کہ اپنے دین کو پانی دو, کیا دو پانی دینے کی کیا ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو اپنے دین کے انصار بنو. نصرت کا ترجمہ ایک تو مدد کرنا ہے, اس کو مشہور مانا ہے متبادل مانا, اس کو کہتے ہیں نصرت مدد. نصرت کا ایک مانا پانی دینے کا ہے, آپ المنجد کو دیکھنا, المنجد میں ملے گا نصرت احسان الماء الى الارض, زمین کو پانی دینا, ظاہر بات ہے زمین کو پانی ملے گا تو ساری چیزیں اگے گی, زعفران بھی اگے گا اور چو بھی اگے گا, اللہ اتنا پانی کے محتاج ہے, سب چیزیں پانی کی محتاج ہے, چو ہو کہ زعفران ہو. تو نصرت جب ہوگی, نصرت ہمارے پانی دینے کے ہے, جب مسلمان اپنے دین کے نصرت پر کھڑے ہوں گے تو سارے شعبوں میں دین آئے گا, تاجروں میں تجارت کا دین, مزدوروں میں مزدوری کا دین, حکیموں میں حکومت کا دین, زمینداروں میں زمینداری کے دین, پانی سے سب چیزیں اگ جاتی ہے. کونو انصار اللہ, اپنے دین کے مددگار بنو, یعنی پانی پھٹاؤ, اس کو لوگوں کو فضائل بتاؤ, لوگوں کو زندگی کی ذمہ داریاں بتاؤ, طریقہ کار بتاؤ, زندگی میں لانے کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے وقت فارغ کرو, وقت فارغ کر کے اسلام میں پھرو, تمہارے اندر آوے, تمہارے اندر سے دوسروں کے اندر جائے گا, طریقہ کار کہلاتا ہے. تو دعوت بھی ہوتی ہے, طریقہ کار بھی ہوتا ہے, جب یہ دونوں صحیح ہوتے ہیں تو پھر دین کو حیات ملتی ہے, جیسے پانی سے ہر چیز کو حیات ملتی ہے. کل شہین ہائی, پانی سے ہم نے ہر چیز کو حیات بخشی ہے, ایسے ہی میرے دوستوں جب یہ کام چلے گا تو دین کے ہر شعبوں میں حیات آئے گی, تجارت اسلامی ہو جائے گی, زراعت اسلامی ہو جائے گی, سب چیزیں اسلامی ہو جائے گی. اور کیا لینا ہے, اور کیا لینا ہے, ہم کو تو کچھ بھی لینا, حاکموں سے حکومت بھی لینا, تاجروں سے زیادہ لینا, بلکہ کہیں تم اپنی تجارت اسلامی بناؤ, تم اپنے ہر کام کو دینی بناؤ, ہم سے تمہیں کچھ نہیں لینا ہے, کوئی حصہ کیا کرنا ہے کہ نا ہم سے یہ لے لو, دعوت ہے. تو پھر ہر شعبے میں دین آئے گا. اس لیے میں نے کہا کہ علماء کرام سے ہم اس کام میں معاملت مانگیں, سمجھ نہیں رہا, خدمت مانگتے ہیں آپ تو ہے خدمتوں میں پہلے خدمت ہے یہ سوفا مختلف خدمت ان کے ذمے ہے ایک خدمت یہ بھی ہے کہ ایک ایک سال اس کام میں آپ لگائیں ایک ایک سال ایک طریقہ کار ہے یہ سمجھے نہیں کام کے طریقے ہوتے ہیں تو یہ طریقہ کار کی ایک بات ہے کہ بھائی اس کام میں آپ حضرات ایک ایک سال لگا کر دیکھتے ہیں اس کو بل سے دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو اچھا سمجھتے ہیں تعریف کرتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کام کو بل فیل سمجھنا بل فیل سمجھنا یہ زیادہ ضروری ہے جب وہ بل فیل اس کو سمجھے گا پھر تعریف کرے گا پھر عمل کرے گا تو اس کا اثر الگ ہوگا اس لیے ہم علماء کرام سے تعاون مانگتے ہیں کیا مانگتے ہیں تعاون مانگتے ہیں کہ آپ اس کام کے معاون بنو معاون کرنے کی ایک شکل تو یہ ہے کہ جو آپ کر رہے ہیں مداری سے یہ بھی معاون ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو طلب لے کر آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں سیکھنے کے لیے آتے ہیں لیکن وہ سب کا جن میں طلب ہی نہیں ہے وہ آخرت کیا ہے خبر ہی نہیں ہے ہندوستان میں اس علاقے ہیں کہ وہاں کے جوان محمد الرسول اللہ نہیں جانتے سو سال سے تبلیغ ہو رہی ہے یہاں یہ ہمارے سال سال لگانے والے جوان سرکے وہ بتاتے ہیں ہم نے اسے جوان دیکھے تو محمد رسول اللہ کے ہم تو جانتے ہیں محمد رسول اللہ کون ہے کیونکہ گھر میں دین نہیں ہے ماحول میں دین نہیں ہے سب ان کو دین کا سے ملے یہ ہے حال اس لیے معاملت مانگتے ہیں کہ آپ حضرات اس کام میں بھی ایک ایک سال لگائیں تو کیا ہوگا اس ترقی ہوگی کیا ہوگی ترقی ہوگی کہ اب تو آپ طلب کرنے والوں کو محنت کر رہے ہیں ان کو پڑھا رہے ہیں اب یہ ہوگا کہ یہ طلبوں میں کام ہوگا اور اصل دعوت جو طلبوں میں ہوتی ہے تو ان میں طلب پیدا کرائی جب ان میں طلب پیدا کرائیں گے تو اب ہمیں آئیں گے تو ایسے بہت علاقے ہیں خود اس ملک میں بھی تو ان میں کوئی طلب نہیں کوئی شعور نہیں جماعتیں جاتی ہیں تو ان میں وہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا سہیوگ ہو گیا ہاں ایسے قصے ہیں ہم نے سہیوگ ظاہر کر دیا اپنی زندگی لیکن پھر ہماری اولاد ہے اولاد تو پڑے گی آگے جی ہاں تو پھر وہ متوجہ ہوتے ہیں پھر اپنے اولاد کو تم مدرسوں میں دیکھتے ہیں یہ ہوا ہے اس لیے اس میں معاملت چاہیے آپ حضرات کی اور وہ یہ ہے کہ آپ حضرات اس کام میں ایک ایک سال پہلے تو ملک لگائیں اور ایک ایک سال لگانے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کے اندر صلاحیت پیدا کرے گا کہ پھر پورے عالم کو سمجھا سکیں گے عربی ہونے کی وجہ سے آپ کو عربی پڑی ہے تو عربی ہونے کی وجہ سے جو ممالک عربیاں ہیں وہاں بھی کام ہو سکتا ہے اور عربی ممالک نہیں ہے تو چونکہ آپ نے تو علم دین پڑھا ہے تو اپنی بات کو اور کھل کے سمجھا سکیں گے عالم میں اور غیر عالم میں تو فرق ہے نا جی ہاں تو اور سمجھا سکیں گے اس لیے اہل علم کی حرکت میں آنا اہل علم کا حرکت میں آنا یہ ایسا جیسے پاس پانی جاری ہو جائے نہر جاری ہو جائے پہاڑ پر سے ندی تو اس کا نفع دور دور تک جاتا ہے ایسے جب علم حرکت میں آئے گا تو اس کا نفع دور دور تک جائے گا جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حرکت دی ہے کہ آپ نے اپنے حیات میں لوگوں کو بھیجا ہے حضور کے بعد صحابہ نے خلفائے راشدین نے لوگوں کو بھیجا ہے جاؤ وہاں انس بن مالک کو عراق میں بھیجا تھا ابو موسیٰ صدیقی کی کتاب میں بھیجا تھا عبادت نے سامد فلسطین میں بھیجا تھا یہ کیوں کہ نمائندگی کریں گے یہ دین کی لوگوں کو علم دیں گے سنت طریقے دیں گے لوگ تو ہیں مسلمان یہ علاقے سارے مسلمان ہیں عراق بس اب ان کو سنت طریقے دینے ہیں صحیح طریقے دینے ہیں عبادتوں سے اس کے صحیح تعلیم دینی ہے ابو موسیٰ صدیقی کو قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا انس بن مالک کو عراق میں بھیجا تھا یہ اس وجہ سے ابو الدرداء کو شام میں بھیجا تھا اور وہ وہیں مر گئے ہاں وہی مل گئے. سوچ کے حرکت دینا ضروری تھا علم کو تاکہ وہاں علم پہنچے. یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ سنت ہے کہ علم کو حرکت دی جائے تاکہ جہاں علم بھی ہے وہاں اس کے اثرات پیدا ہو جائیں. یہ سنت طریقہ ہے, حقیقت نہیں ہے. یہ سنت ہے اور ایسی سنت ہے کہ کتنی سنتوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے گی. کتنی سنتوں کے زندہ ہونے کا ذریعہ بنے گی ایسی سنت. اسے آپ حضرات سے اس کام میں ایک ایک سال مانگتے ہیں کہ آپ حضرات اس کام میں ایک ایک سال پہلے ہی اس ملک میں لگاؤ. پھر اللہ صلاحیت دے اور ہمت دے تو دنیا میں جاؤ. ہاں دنیا میں جاؤ. حضرت ہمارے مسلمان کی زندگی تو سورج کی طرح, سورج ساری دنیا کے لیے پھرتا ہے اور سب کو روشنی دیتا ہے. جیسے مسلمان دنیا میں پھرے گا ایمان کے علم کی روشنی لوگوں کو دے گا. جی ہاں حرکت بھی ہے حضور نے تاکہ علم و ایمان ان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلے. اس لیے آپ حضرات سے یہ ایک درخواست ہے کہ اپنی مصروفیت ہونے سے ایک ایک سال اس کام کو دیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آج کے آج جانے کی بات نہیں ہے کہ آج کے آج چلے جاؤ جوتا پہن کے ابھی, یہ نہ آئی چلے. بلکہ ترتیب بنا کر ہر کام ہوتا ہے. گھر بنانا ہوتا ہے تو ترتیب ہوتی ہے, حج میں جانا ہوتا ہے تو ترتیب ہوتی ہے. ہوتی نہیں یہ بھی ایک دم کراتا دیں گے ترتیب ہوتی ہے ہر کام کی. تین کے کام کے لیے آپ ایک سال کے ارادے کریں پھر جانا ترتیب سے. جو ذمہ داریاں ہیں وہ ضائع نہ ہو جائے اور جو تقاضا آیا ہے وہ بھی ضائع نہ ہو. سنو تقاضے جب تک پیدا نہیں ہوں گے کام آگے نہیں بڑھے گا. تقاضے پیدا کرنا ضروری ہے ترقی کے لیے. یعنی کہ ہم تو پڑھائی رہی ہے کہ نہیں آگے کا تقاضا ہے کہ آگے کے تقاضے پیدا کرنے میں ترقی ہوتی ہے. نہیں دین ہو کے دنیا ہو اگلے تقاضے پیدا کرنے پڑتے ہیں. جی ہاں آدمی مکان بناتا ہے تو ایسا مانتا ہے کہ ابھی اوپر بڑھانے کی فصل باقی رہتی ہے تاکہ ضرورت پڑے گی تو اوپر بڑھائے گی. نہیں کرتا یہ نہیں کہ اس میں مر جائیں گے کیا ضرورت ہے کبھی نہیں کرتا کہ اس میں رہ کے مر جائیں گے. یہ نہیں آگے بڑھانا ہو تو نہیں ہو سکتا ہے. جی ہاں دنیا میں بھی یہ چیز ہے دین میں بھی یہ چیز ہے. آگے اور تقاضے آئیں گے تو ان تقاضوں کی صلاحیت پیدا کرنی اپنے اندر. اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ کو ساری دنیا میں جانا ہے, ساری دنیا میں پھرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کا ذریعہ بنا رہے کیونکہ توبہ بعبدین جعلہ اللہ مفتاحاً للخیر. خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا رہا. بشارت ہے ہر آدمی خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا رہے. بشر آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ شر کے پھیلنے کا ذریعہ بنا رہے. تین چیزیں جو شر پھیلا وہ بہترین ہے. بہترین لوگ وہ ہیں جو خیر کا ذریعہ بنے. اس لیے ہماری درکار آپ حضرات سے یہ ہے کہ ایک ایک سال کے لیے ارادے کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں. اور آج کے آج جانا نہیں ہے, جانا تو ترتیب سے ہوگا. اب بتاؤ اس کے لیے اس کام میں جتنے سب چلے ہیں اسی طرح ہم سب اسی طرح چلے ہیں. ماشاء اللہ خود بھی تیار ہو دوسروں کو بھی تیار کر. ماشاء اللہ یا خود کا دونا والا علی سلمان کالو اور پیش کرے. ماشاء اللہ اس کے دل میں بات آئی ہے کھڑے ہو کر اظہار کر دیں. جیسے مولانا نے فرمایا اب کیا اب نہیں جانا ہے, اپنی تیاری کریں. جو خدمتوں میں مشغول ہیں اسے ترتیب بنا کر پھر جانا ہے, چاہے ایک مہینے کے بعد دو مہینے کے بعد. ماشاء اللہ اور پیش کرے اظہار کرے اپنے ارادوں کا. بہت سے حضرات کئی سالوں سے سوچ رہے ہیں ترتیب دینے کے لیے. اظہار اپنا کرتے رہیں, اللہ سے مانگتے رہیں, آسان اللہ ہی کرتا ہے. کھڑے ہو کر پیش کریں. بہت سارے حضرات جو ابھی قریب سے فارغ ہوئے ہیں وہ بھی پیش کریں, اور جو پہلے فارغ ہو چکے ہیں. پرسو ہی وہاں احمد آباد کے اجتماع میں مولانا ملک شاستری بنگال کے ہیں, وہ ابھی احمد آباد میں پہنچا رہے ہیں. سنجیتا کی برابر ہیں بظاہر لوگ سے اور اتنے سالوں سے ابھی بھی کسی ادارے میں پڑھا رہے ہو, سات سال لگا رہے ہیں, 7 مہینے ہو گئے ان کے, 1988 کی فراغت ہے ان کی مزاحد سے, اور پڑھا رہے. میں نے پڑھوں کی پڑھاتے ہیں آپ تو کہنے لگے اس وقت میرے ذمے کی ہیں اور نیچے کی کتابیں ہیں, تو کئی سالوں سے ترتیب دے رہا تھا, ان شاء اللہ نے آسان کر دیا تو ابھی چل رہے ہیں. ترتیب سائن کرنی پیش کر ہمت سے, اور جو ابھی قریب میں پاری ہوئے ہیں بہت سارے حضرات ہمارے وہ مدرسوں سے چلنے بھی لگا چکے ہیں, نیت کسی سال نہ جانے کی کسی وجہ سے گزشتہ سال اور سال نہیں جا پائے ہیں, اس سال ترتیب دے رہے ہیں, کھڑے ہو کر پیش کریں. ہمت ہے مہینہ آپ حضرات طے کریں اس مہینے میں جانا, ہم کے سارے پتاوے سامنے آ گئے اور ہم اپنے قرب و جوار میں اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ کتنی محنت کی ضرورت ہے, احوال کو ہم سنتے ہیں, سب جگہ کے حالات سنتے ہیں, یہ زونوں کی جو صبح کارگزاری ہوئی جیسے ہر ضلع میں کارگزاری میں اس ضلع کے وہ علاقے نہ مانتا جہاں پر مساجد مکاتب نہیں ہیں یا مسجد مدرسے ہیں لیکن جہالت غالب ہے وہاں, تو وہاں کے حالات سامنے آتے ہیں صرف, اور جس ارتقاء کے واقعات ہم پہلے سنتے تھے وہ اس وقت بھی ہیں, پہلے کے واقعات ہیں بزرگوں نے سامنے ارتقاء کے واقعات آئے تو وہ حرکت میں آئے اور پھر انہوں نے کوششیں کی, اس وقت بھی ارتقاء ہے اور باطل کام کر رہا ہے, پورا باطل جو ہے وہ زمین پر ہے, زمین سے مراد عوام میں ہے, جتنی باطل تحریکیں ہیں وہ ساری باطل تحریک عوام کے اندر اسی پسماندہ علاقوں میں ہے, اس وقت بھی ہے کہ دونوں کی جماعتیں کارگزاری لا رہی ہے اور حضرت واقف ہیں, تو اس کا حل ہی یہی ہے کہ ہم چلت پھرت کریں اور عوام میں جاوے, ہم ایک تو ہمارا ماحول ہے شہری ماحول ہے کہ بھائی 100% کی نماز میں آتے ہیں, جمعہ کے دن مسجد بھر جاتی ہے, عید کے دن ایک اسلامی ریاست معلوم ہوتی ہے, چھوٹا سا شہر بھی ہوتا ہے تو اس میں سے ہزاروں لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, ایک وہ ماحول ہے جہاں جمعہ اور عید کی نماز بھی نہیں, جمعہ اور عید بھی نہیں ہے مسلمانوں میں, اس کے لیے یہ اس کا حل ہے کہ ہم اپنے اوقات کی ترتیب دے کر جماعت کو بنا بنا کر علاقوں میں پھریں گے, جانا ہوگا سب کے پاس, سب تک پہنچنا ہوگا, جہاں سائیکل میں نہیں جا سکے پیدل والے وہاں چلے جاتے, اس لیے ہم حضرات سے گزارش ہے, نیت تو سبھی کرے کہ انشاءاللہ سال ضرور لگائیں گے, لگائیں گے انشاءاللہ, کون کون لگائیں گے تھوڑا اظہار کو کھول کر, اللہ کے ساتھ اتنا معاملہ ہے ہمارا, آج تک کسی کو پکڑ کے نہیں لے گئے سال میں, کسی آدمی اپنا سامان اٹھا کر آتا ہے, یہ ہے کہ اس سال آدمی اگر نیت کر لے مہینے بعد 2 مہینے بعد 4 مہینے کے بعد وہ سب, لیکن نیت اندر ہوتی تو کبھی کبھی اٹھے گی کھانے کی طرح, نیت کر کے رکھی جیسے مولانا کی میں نے بات ذکر کی, تو نیت کر کے رکھی تھی بھائی سال ہو گئے, سال سفید ہو گئے لیکن سال لگا رہے تھے, تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ سفید, اچھا اس میں جنہوں نے سال پہلے لگا دیا ہے ذرا وہ حضرات کھڑے ہو جائیں جو پہلے سال لگا چکے ہیں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جیسے اگلی بات مولانا نے فرمائی سال ہمارا اندرون تو لگ گیا, اور باہر کے ملکوں کے لیے کوشش کرتی سے جماعت نکلتی ہے, ہر جماعت میں عربی کا حضرات کی ضرورت سے رہتی ہے, مزہ ہوتا ہے, تو اس کا ارادہ کرے نیت کرے اول نمبر پر ان شاء اللہ اس سال جو بھی آپ کا مہینہ ہے رجب میں شعبان میں شوال میں محرم میں, تو اس سال ان شاء اللہ بیرون کی ترتیب بنائیں گے, اور ورنہ کم از کم اپنی اندرون کی ترتیب بنا کر اپنی مسجد سے انشاءاللہ جماعت بنائیں گے, اب اگر آپ اس کی ترتیب بنا لیں ادھر طرف آ جائیں سلیمان صاحب بولے محبوب کے, اب اگر آپ ذرا چلنا شروع کریں اس طرف چلے جائیں
انشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دیں.